أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فتن قطع اللیل المظلم لا تقوم لها قائمہ ولا ترد لها رایۃ تاتیکم مذمومۃ مرحولہ یحفظها قائدها ویجہدها راکبها اہلها قوم شدید قلبهم قلیل صلبهم یجاہدکم فی سبیل اللہ یجاہدہم فی سبیل اللہ قوم اذلۃ مجہولون وفی السماء معروفون فویل لک یا بصرہ ان ذلک من جیش من نقم اللہ لا رحج له ولا حص فسیبتلا اہلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر. درود پڑھیے محمد و آل محمد. فتنہ آخر الزمان موضوع گفتگو ہے. آپ کی خدمت میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 100 سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت نے امت کو آنے والے فتنوں سے باخبر کیا ہے اور ان کی ماہیت سے آشنا کیا ہے. چونکہ حضرت کا دور فتنوں کا دور تھا، جس طرح سے آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، عصر فتن ہے، اس زمانے میں یعنی 1400 سال قبل پیدا ہونے والے فتنوں نے اتنے تباہ کن اثرات چھوڑے کہ آج تک امت مسلمہ کے گرامان گیر ہیں اور آج تک ان کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. ابھی ان فتنوں کی سابقہ جو ماضی میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، امت ان کے اثرات سے ابھی سنبھلی بھی نہیں کہ نئے فتنوں میں مبتلا ہو رہی ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف زمین و آسمان سے فتنے امڑ رہے ہیں، شرق و غرب سے فتنے ابھر رہے ہیں. امت مسلمہ و بالخصوص دنیا تشیع فتنوں کے اندر گھری ہوئی ہے، اور ان فتنوں کے اندر زندہ رہ کر اپنے وجود کو باقی رکھنا، اپنی حیات کو جاری رکھنا، اپنے مکتب و دین کو بچا کے رکھنا، اپنی نسل کو محفوظ رکھنا، اپنے دین و مذہب پہ قائم رہنا آسان نہیں ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں امت کو باخبر کیا تھا کہ آنے والے فتنے اتنے تاریک، کور اور ظلمانی ہیں اور اتنے تباہ کن کہ انسان کے لیے روئے زمین پر، صفائی زمین پر زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا. ان فتنوں کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر انسان آرزو کرے گا کہ مر جائے، موت کو زندگی پر ترجیح دے گا. فتنے ایسی فضا بنا دیتے ہیں کہ جس میں موت آسان ترین راہ حل انسان کو نظر آتا ہے، لیکن ایسے میں جو لوگ بابصیرت ہوں اور باشعور نہ صرف فتنوں سے دب نہیں جاتے، فانی نہیں ہو جاتے، بلکہ فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، فتنوں کو ناکام کرتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو بھی فتنوں کی زد سے نجات عطا کرتے ہیں۔ کربلا کا مارکہ در حقیقت فتنوں کی پیداوار تھا، امت کے اندر جو فتنے کربلا کے واقعہ سے تقریباً 10 سال پہلے سے جو شروع ہوئے تھے، ان فتنوں کی زد میں امت اسلامی دوچار ہوئی، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ ہر فتنہ اتنی بڑی قربانی لیتا ہے جتنی بڑی قربانی ان فتنوں نے لی، خصوصاً جس وقت امت اور امت کے خواص اور امت کا وہ طبقہ جسے شعور باشعور ہونا چاہیے اور جسے امت کے اندر شعور پھیلانا چاہیے، جب وہ بھی فتنوں کی زد میں آ جائے، جب اس پر بھی حیرت طاری ہو جائے اور اس پر بھی کنفیوژن طاری ہو جائے، اس وقت نجات کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آج جن پیچیدہ فتنوں سے امت مسلمہ و نسل حاضر و آنے والی نسلیں گریبان گیر ہیں و دامن گیر ہیں، جو ان کو اور جس میں الجھے ہوئے ہیں، ان فتنوں سے کہیں کم تر وہ فتنے تھے جنہوں نے امتوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ ان فتنوں کے ابھرنے میں اور ان کے کامیابی میں اور ان فتنوں کے پھیلنے میں ان خواص کا بھی بڑا دخل ہے جنہیں فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن فتنوں کے پیشوا بن گئے ہیں، فتنوں کے امام بن گئے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے فتنے کے خطرے سے پیغمبر اکرم کو آگاہ فرمایا اور رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ امت کو فتنے کے خطرے سے آگاہ کریں۔ رسول اللہ نے اپنی حیات پربرکت میں لوگوں کو فتنے کی تباہیوں سے آگاہ کیا اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ فتنے کا مقابلہ لازم ہے، واجب ہے، اگرچہ ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں شیعہ سنی کتابوں کے اندر جن روایات میں یہ تأثر ملتا ہے بظاہر کہ فتنوں کے دوران لا تعلق رہنا عافیت کا راستہ ہے، بہترین راستہ یہ کہ آپ بالکل فتنے سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ ظاہراً اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے کہ آپ نہ فتنے کا حصہ بنیں نہ اس کا مقابلہ کریں، بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں، کسی بل میں گھس جائیں، اپنے گھر میں گھس جائیں، باہر نہ آئیں جب تک فتنہ باقی ہے۔ ان روایات کا غلط معنی سمجھا گیا ہے، ان روایات سے مراد یہ نہیں کہ آپ فتنے کا مقابلہ نہ کریں، ان روایات کا مقصود یہ کہ فتنے کا حصہ نہ بنیں، فتنے کا جز نہ بنیں، فتنے کو دودھ نہ پلائیں، وہ فتنے کو سواری نہ دیں، نہ یہ کہ فتنے سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ کر لا تعلق بیٹھ کر فقط تماشا دیکھتے رہیں۔ فتنہ اندھا ہوتا ہے، فتنے کی آنکھ نہیں ہوتی، فتنہ تباہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ کون فتنے میں فعال ہے اور کون فعال نہیں ہے، یوں نہیں کہ فتنہ خاموش اور تماشائیوں کو چھوڑ جاتا ہے اور دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ فتنے کی تباہی میں خاموش طبقہ سب سے پہلے شکار ہوتا ہے، سیلاب کی تباہی میں سب سے پہلے وہ طبقہ شکار ہوتا ہے جو سیلاب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہ کر رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو سیلاب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہو۔ زلزلے کی تباہی سے بچنے والا وہ طبقہ نہیں ہوتا جو گھروں میں دبک کے بیٹھا ہوتا ہے، زلزلہ ان مکانات کو انہی کے اوپر ویران کرتا ہے۔ شاید زلزلوں کے اندر جو بچنے کے لیے کم از کم اپنے گھر سے باہر نکل آتے ہیں ان کے پھر بچنے کے امکان ہیں، لیکن جو گھروں کے ہی اندر ہی رہتے ہیں ان کے بچنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ زلزلہ فتنہ زلزلے کی طرح ہے، انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر ایک زلزلہ ہے، اجتماع میں اور سیاست کے اندر۔ فتنے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، کس طرح جنم لیتے ہیں، اور کس طرح پلتے بڑھتے ہیں اور پھولتے پھلتے ہیں، اور کس طرح تباہیاں مچاتے ہیں، اس کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور خطبے کے اندر تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے. وہ جامع ترین خطبہ ہے فتنوں سے آشنا ہونے کے لیے اور فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. خطبہ نمبر 149 نہج البلاغہ کا وہ ترجمہ جو جناب مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا ہے، چونکہ ترتیب میں تھوڑا فرق ہے، نہج البلاغہ کی دو یا تین شماروں کا فرق ہے. ممکن ہے اس شمارے میں یہ خطبہ 149 ہو اور کوئی اور نسخہ اگر آپ کے پاس ہے کسی اور کا ترجمہ یا متن، ممکن ہے یہ خطبہ یا ایک دو شمارے پہلے ہو یا ایک دو شمارے بعد میں ہو. اس کی وجہ بھی ہے کہ جن محققین نے نہج البلاغہ کے اوپر کام کیا ہے انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبوں کی ترتیب مختلف ذکر کی ہے، اور اتفاقاً دو شخصیتوں نے اور دو محققین نے نہج البلاغہ کو احیاء کیا ہے. دونوں کا تعلق اہل سنت سے ہے، جن محققین نے نہج البلاغہ کے نسخے کی تصحیح کی ہے اور اس کو طباعت کے لیے اور پرنٹنگ کے لیے تیار کیا ہے. دو آدمیوں نے کام کیا ہے، دو محققین نے، دونوں اہل سنت سے ہیں. اور یہ بھی شاید دلچسپ بات ہو کہ بہترین شرح و جامع ترین تفسیر نہج البلاغہ کی جو قدیم سے موجود ہے وہ بھی ایک اہل سنت کے آدمی کی ہے، ابن ابی الحدید کی، جو سند کی حیثیت رکھتی ہے، ابن ابی الحدید معتزلی. وہ دو محقق جنہوں نے نہج البلاغہ کے اوپر تحقیق کی ہے اور اس کے نسخوں کی تصحیح کی ہے اور اسے طباعت کے قابل بنایا ہے، ایک صبحی صالح ہیں، ڈاکٹر صبحی صالح دمشق کے رہنے والے سوریہ کے، اور ایک محمد عبدو ہیں، مفتی محمد عبدو جامعۃ الازہر کے بہت پرانے چانسلر، وائس چانسلر مصر میں، جو ایک عظیم اسلامی تعلیم کا ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے سابقہ، یعنی کافی سال پہلے اب فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے اس مقدمے میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نہج البلاغہ سے آشنا کیسے ہوا. اصل میں وہ ادبیات کے استاد تھے اور ادبیات کے اوپر ان کی مہارت تھی، ادبی کتابوں سے ان کو شغف تھا اور ادبی کتاب کے طور پر انہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھا. اس دوران نہج البلاغہ سے آشنائی ان کی ہوئی، جس میں انہیں ایک نئی دنیا ملی، اور بہت دلچسپ الفاظ میں وہ اپنا ماجرا لکھا کہ میں کس طرح نہج البلاغہ سے آشنا ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ نہج البلاغہ کے متن میں اور نقل میں جو نسخوں کے اندر لکھائی کی غلطیاں ہیں کتابت کی، وہ انہوں نے دور کی اور اسے طباعت کے قابل بنایا. ان دونوں نسخوں میں شماروں کا فرق ہے. صبحی صالح نے جو نہج البلاغہ تیار کی ہے طباعت کے لیے اور تحقیق کی ہے، اور جو مفتی محمد عبدو نے کی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ظاہراً مرحوم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس نسخے کا ترجمہ کیا ہے وہ محمد عبدو کا ترتیب دیا ہوا ہے، اور بعض نسخے ایسے ہیں جو صبح صالح کے ترتیب دیے ہوئے ہیں. جامع نہج البلاغہ جنہوں نے خطبے اکٹھے کیے ہیں وہ سید رضی ہیں، وہ کئی سو سال پہلے گزرے ہیں. بعد میں اسی نہج البلاغہ کے اوپر تحقیق ان دو بزرگوں نے کی ہے جن کے نام لیے ہیں آپ کی خدمت میں. خطبہ نمبر 149 میں امیر المومنین علیہ السلام نے امت مسلمہ کو خطاب کیا ان الفاظ کے ساتھ، ثم انکم معشر العرب اغراض بلا اغراض و بلایا قد اقتربت. اے قوم عرب، چونکہ اس وقت امیر المومنین کے سامنے وہی قوم بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ مخصوص نہیں ہے عرب کے ساتھ، عجم کے لیے بھی ہے اور بعد میں آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہے. ثم انکم معاشر العرب، خطبے کا پہلا ایسا جو خطبہ ہے، حمد و سلام ہے، وہ درود ہے، وہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اصلی مطلب پر آیا ہوں. اغراض و بلایا قد اقتربت فتقوا سکرات النعمہ واحذروا بوائق النقمہ وتثبتوا فی قتام الاشواہ وعوجاج الفتنہ عند طلوع جنینہا وظہور کمینہا وانتصاب قطبہا ومدار رحاہا تبدأ فی مدارج خفیہ وتؤول الی فضاعۃ جلیہ شبابہا کشباب الغلام وآثارہا کآثار السلام. طولانی خطبہ ہے، ایک ایک کر کے اس کے مطالب کو مشاہدہ کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قوم عرب، اے ملت عرب، ایسی بلاؤں کا اور فتنوں کا نشانہ بننے والے ہو جو بہت قریب پہنچ چکی ہیں. آپ اقبال کا کلام اگر پڑھیں تو اقبال کا کلام یا قرآن کا ترجمہ ہے یا نہج البلاغہ کا ترجمہ ہے. بہت سارے اشعار علامہ اقبال کے مطابقت ہے، لفظی مطابقت ہے اقبال کی اور ان متون کی. یہ شعر اقبال والا، اقبال کا، کہ متوجہ رہو کہ تمہارے لیے کیا کیا منصوبے بن رہے ہیں، جاگتے رہو، آگاہ رہو کہ تمہارے لیے کیا کچھ سوچا جا رہا ہے. نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، چونکہ اس وقت پاکستان ابھی بنا نہیں تھا لیکن مقصود مسلمان تھے. نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، تمہاری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. وہ شخص جو آسمان پہ نگاہیں رکھتا ہے دیکھتا ہے کہ تمہاری بربادیوں کے چرچے کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں تمہارے لیے منصوبے بن رہے ہیں، کون کون تمہاری کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا تمہارے لیے سوچ رہے ہیں. وہ نگاہ باریک بین اقبال کی پہنچ گئی ان بلایا و فتن تک جن کی طرف امیر المومنین متوجہ کر رہے ہیں. نہ جو بلاغا ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں جاتی باقاعدہ طور پر، اگر پڑھائی بھی جاتی ہے دینی مدرسوں میں تو ایک ادبی عربی متن کے طور پر، کہ جس میں بلاغت بہت اچھی ہے، جس طرح ادبی افسانے پڑھے جاتے ہیں، لٹریچر پڑھا جاتا ہے، اس طرح نہج البلاغہ کو ایک ادبی متن کے طور پر پڑھا جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا، توقع تو یہ تھی کہ کوئی عالم دین، کوئی پیرو علی، کوئی فارغ التحصیل حوزے کا اور مدرسے کا نہج البلاغہ کے خطبوں کو ترجمہ کر کے اور اپنی آج کی زبان میں تبدیل کر کے اور عصر حاضر کے فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرتا. لیکن یہ قسمت اقبال کی کھلی کہ عصر حاضر کے فتنوں سے اقبال نے لوگوں کو آگاہ کیا. اگر نہیں سمجھا، اگر نہیں توجہ کی تو مٹ جاؤ گے، چونکہ تمہاری بربادیوں کے چرچے ہو رہے ہیں، تمہاری بربادیوں کے منصوبے بن چکے ہیں، تمہاری بربادیوں کی پلاننگ ہو چکی ہے اور ان بربادیوں کا آغاز ہو چکا ہے. یا معاشر العرب، اغراض و بلایا قد اقتربت، تم ایسی بلاؤں اور فتنوں کا ہدف و نشانہ ہو تمہاری طرف بڑھ رہی ہیں جو بہت قریب آ پہنچی ہیں، تمہارے سر پہ آ پہنچی ہیں. فتقوا سکرات النعمہ، عیش و تنعم کی بدمستیوں سے بچو، اٹھو جاگو. توجہ سنیں، فتقوا سکرات النعمہ، اے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے لوگو، اے عیش و عشرت میں غرق قوم، اے وہ لوگو جس کو نعمتوں کی فراوانی نے بدمست کر دیا ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھیں تو انسان کو یہ یقین نہیں آتا کہ یہ 1400 سال پہلے کے خطبے ہیں. اے وہ لوگوں جن کو نعمتوں نے سست کر دیا، جن کو نعمتوں نے بدمست کر دیا. ایک اور خطبے کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگارہ یہ لوگ کیا ہیں کہ جن کو تیری نعمتوں نے بدمست کر دیا اور جن کو محرومیوں نے بدبخت کر دیا. یعنی قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک وہ حصہ قوم کا جو کثرت ثروت کی وجہ سے بدمست ہو چکا ہے، اور ایک وہ حصہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے بدبخت ہو چکا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں نہ یہ عیش نہ یہ پیسہ و ثروت بدمست کرنے کے لیے ہے، اور نہ یہ فاقہ و افلاس بدبخت بنانے کے لیے ہے. آج آ کر ان دونوں طبقوں سے بات کریں، جو عیش و نعمت میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بدمست ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور جو محروم ہیں فقیر ہیں ان سے جا کر بات کرو وہ بدبخت ہیں، اظہار بدبختی کرتے ہیں، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، آپ کوئی اور باتیں کرتے ہو، ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، آپ ملک بچانے کی بات کرتے ہو، آپ قوم سنوارنے کی بات کرتے ہو. ایک بدمستی میں پڑا ہوا ہے، ایک بدبختی میں پڑا ہوا ہے، ایک صبح و شام اپنے آپ کو بدبخت بنائے ہوئے ہیں، ایک صبح و شام اپنے آپ کو بدبخت بنائے ہوئے ہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ثم انکم معشر العرب اغراض و بلایا قد اقتربت فتقوا سکرات النعمة واحذروا بواق النقمة. اے لوگو، عیش و عشرت کی بدمستیوں سے بچو اور عذاب کی تباہ کاریوں سے ڈرو، بلاؤں کی تباہیوں سے ڈرو، ہوشیار رہو، اٹھو. وَتَثَبِّتُوا فِي قِتَامِ الْأَشْوَحِ وَإِوْجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا. شبہات کے دھندلکوں میں اور فتنی کی کجرویوں سے اپنے قدموں کو روک لو. فتنہ شبہوں سے آغاز ہوتا ہے، شبہات سے، کنفیوژن پھیلانا، شبہ یعنی کنفیوژن. آپ چھوٹی سطح پہ، محلے کی سطح پر ایک شبہ اگر پیدا کیا جاتا ہے اور فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے، شبہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے. شبہ در حقیقت نطفہ ہے. اسی خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شبہ کی پیدائش انسان کی طرح ہے، جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے آغاز اس کی خلقت کا ہوتا ہے نطفے سے، پھر یہ نطفہ کسی رحم میں جاتا ہے اور رحم اس نطفے کو لے کر پالتی ہے اور اس کو بچہ بنا کے پھر اس کو جنم دیتی ہے، باہر آ جاتا ہے ماں کے شکم سے. اسی طرح شبہ بھی کچھ ذہنوں کے اندر شبہ داخل ہوتا ہے اور وہ ذہن رحم کی حیثیت رکھتے ہیں شبہات کے لیے، وہ اپنے ذہنوں میں شبہات پالتے ہیں، شبہات کو پال کر فتنہ بنا کر ان فتنوں کو جنم دیتے ہیں. وَتَثَبِّتُوا فِي قِتَامِ الْأَشْوَاعِ وَإِوْجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا. جب فتنے کا جنین نکل رہا ہو اس وقت بچو، فتنے کی کجرویوں سے بچو. اگر فتنہ کھڑا کیا، ایک گھر کے اندر اگر فتنہ کھڑا ہوتا ہے، فتنوں کی قسمیں ہیں، گھریلو فتنے، اجتماعی فتنے، معاشرتی فتنے، سماجی فتنے، سیاسی فتنے، تعلیمی فتنے، دینی فتنے، مذہبی فتنے، عالمی فتنے، فتنوں کی اقسام ہیں. گھریلو فتنے کے آئے دن گھروں کے اندر فتنے شروع ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. یہ گھریلو فتنہ ممکن ہے، یہ فتنہ ساس کھڑا کر دے، ممکن ہے یہ فتنہ بہو کھڑا کر دے، ممکن ہے یہ فتنہ ماں کھڑا کر دے، ممکن ہے یہ فتنہ بھائی کھڑا کر دے، ممکن ہے باپ کھڑا کر دے، ممکن ہے یہ فتنہ چچا کھڑا کر دے، ممکن ہے یہ فتنہ ماموں کھڑا کر دے. کوئی بھی فرد گھر کے اندر موجود فتنہ پیدا کر سکتا ہے، اور آئے دن پیدا ہوتے رہتے ہیں گھریلو فتنے. ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ فتنہ جب پل بڑھ کے جب جنم لیتا ہے, ولادت ہوتی ہے فتنے کی, اور اپنے اثرات دکھاتا ہے, پھر سب متاثر ہوتے ہیں اس سے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے کا نطفہ منعقد نہ ہونے دو. فتنے کو اگر روکنا ہے تو نطفے میں روکو. اگر نطفے میں نہیں روک سکے وہ فتنہ تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا. نطفہ فتنے کا کہاں بنتا ہے؟ گھریلو ماحول کے اندر. چھوٹی چھوٹی باتیں جب ساس اور بہو کے درمیان شروع ہوتی ہیں, تانا, ساس بہو کو تانا دیتی ہے, بہو ساس کو تانا دیتی ہے, تانے کی زبان جب شروع ہوتی ہے, یہاں سے نطفے کا فتنہ, فتنے کا نطفہ منعقد ہوتا ہے. پھر دونوں مل کر اس کو پالتی ہیں, بڑھاتی ہیں. یہ تانا اور یہ کدورت, یہ دوری پھیلتی ہی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے. دوسرے بھی اس سے لذت محسوس کرتے ہیں, شوق سے سنتے ہیں دونوں کی باتیں. پڑوس کی بوڑھی عورتیں آ جاتی ہیں ساس کے پاس, یہ کیا بہو تم لے آئی ہو, یہ کیا چڑیل تم لے آئی ہو, اس کو تو کچھ کام ہی نہیں آتا, اس کو تو کچھ بات کرنا ہی نہیں آتی, اس کو تو وہ اور زیادہ اس کو ہوا دیتی ہیں. یہ بھی بیٹھ کر راز دل ان کے سامنے کھولنا شروع کر دیتی ہیں. اور محلے کی جوان لڑکیاں بہو کے پاس آ جاتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں یہ بدقسمتی سے تم کس کے آگے پھنس گئی ہو, آ کر یہ کوئی عورت تھوڑی ہے, یہ تو ڈین ہے, اس سے تو محلہ تنگ تھا, تمہیں کوئی اور شوہر نہیں ملتا تھا, اس کے اندر آگے اس کے پاس آ گئی اس کے گھر میں. اور وہ لڑکیاں اس کو اندر فتنہ پال رہی ہیں, بوڑھیاں اس کے اندر فتنہ پال رہی ہیں. یہ فتنہ ان دونوں کے اندر, نطفہ جب اس کا ٹھہرتا ہے تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بعض ذہنوں کی حالت رحم کی طرح ہے, فتنے کو پالتے ہیں. رحم بچہ دانی, ممکن ہے بعضوں کو رحم سمجھ نہ آ رہا ہو, رحم سمجھتے ہوں, ترس کھانا. رحم یعنی بچہ دانی, حیوان کے اندر بھی بچہ دانی ہے, انسان کے اندر بھی بچہ دانی ہے. اس بچہ دانی کے اندر جب نطفہ جاتا ہے, بچہ دانی کا کام اس نطفے کو بچہ بنانا ہوتا ہے, اس لیے اس کو بچہ دانی کہتے ہیں. بعض انسانوں کے ذہن کھوپڑیاں, یہ کھوپڑیاں نہیں ہیں, ذہن نہیں ہیں, بلکہ فتنہ دانی ہیں, فتنہ دانی. چونکہ بچہ دانی میں جو بنے وہ بچہ بنتا ہے, اور جس ذہن میں فتنے پال رہے ہوں وہ ذہن نہیں بلکہ فتنہ دانی ہے, فتنہ دان ہے وہ. اس کے اندر کسی نے شبہ ڈالا, یہ شبہ جھٹکنے کے بجائے اس نے لے لیا, یہ شبہ لے کر اس کو پالنا شروع کیا, اس کی پرورش شبہ کی شروع کی, اور شبہ کا بچہ بنایا, جنین بنایا. جنین بڑھتے 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 بچہ بن کے جب جنم لیتا ہے فتنہ ہوتا ہے اس وقت, یعنی یہ شبہ جب باہر آتا ہے, آثار دکھاتا ہے اپنی, یہ بچہ بن چکا ہوتا ہے. اگر بچپن میں ہی اس کو کنٹرول کر لو, قتل کر دو, پھر بھی شبہ پہ کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن بعض بچے کو بھی دودھ پلاتے ہیں, اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کن فی الفتنۃ قبل اللبون, نہ فتنوں کی پرورش گاہ بنو, نہ فتنوں کے لیے فتنہ دانی بنو, نہ فتنوں کے لیے رحم بنو, اور نہ فتنوں کے لیے دودھ پلانے والی ماں بنو. ہر اس آدمی کا فتنے کے اندر حصہ ہے جو فتنے کو پالنے میں مدد دے رہا, تقویت دے رہا. اگر گھر کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو گیا, کوئی شک پیدا ہو گیا, کوئی تردید پیدا ہو گئی آپس میں گھریلو افراد کی, دوسرے مل کر گواہیاں اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بہو نے کوئی غلطی کر دی, ساس کو ایک غلطی معلوم ہو گئی, تو نند آ کے ایک اور غلطی بتاتی ہے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے, دوسری میں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے. اگر اسے پیالی ٹوٹ جائے تو نند آ کے بتاتی ہے اس نے پیرچ بھی توڑی ہے. خوب یہ اس کی تقویت کر رہی ہے, یہ اس کی مدد کر رہی ہے شبہ پالنے میں, نفرت بڑھانے میں. اور اسی طرح معاشرتی شبہ، اسی طرح سماجی شبہ، اسی طرح رشتہ داروں کے اندر دوریاں اور غلط فہمیاں۔ اگر دو رشتہ داروں کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی، دوسرے رشتہ دار آ کر تقسیم ہو جاتا ہے خاندان، آدھے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، آدھے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اگر ایک غلط فہمی پیدا ہو جائے کسی بارے میں بھی، جی اس رشتہ دار نے آپ کے خلاف فلان جگہ یہ بات کی، غلط فہمی اس کو ہو گئی، کی نہیں لیکن ایک غلط فہمی ہو گئی کہ اس نے مجھے برا بلا کہا، دوسرے جا کر اس کو اور گواہیاں دیتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہا بلکہ پچھلے ہفتے بھی کہا، صرف یہیں پر نہیں کہا بلکہ اس محلے میں بھی بیٹھ کر کہا، ہمارے گھر میں بھی کہا، اس دسترخوان پر بھی کہا، اس مجلس میں بھی کہا، یہ سب کے سب مل کر اس کو دودھ پلا رہے ہیں۔ شبہ بچہ ہے، اس بچے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ یہ بچہ جب بڑھے گا یہ فتنہ بن جائے گا، جب فتنہ بن کے ظاہر ہوتا ہے پھر کچھ ساتھی بن جاتے ہیں جو فتنے کو ماں کی طرح دودھ پلاتے ہیں۔ نفرتیں اسی طرح پلتی ہیں، نفرتیں اسی طرح بڑھتی ہیں، اور وہ سب کے سب اس فتنے میں شامل ہوتے ہیں، دخیل ہوتے ہیں، فتنہ گر، جو فتنے کو پلنے کا موقع دیتے ہیں، جو فتنے کو دودھ پلاتے ہیں۔ فتنے کو اگر یہی پہ روک لیا، رحم میں درست کام کیا ہے، اگر رحم میں شبہ بن کے، فتنہ بن کے جنم لے لیا، اگر اسی جنینی حالت میں اور پیدائش کے پہلے مرحلے میں نو مولود کو یہی پر ختم کر دوں، درست کام کیا۔ اور اگر چند دن اور غفلت کی، یہ فتنہ اگر جوان ہو گیا تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا، اور جب جوان ہو گیا تو سب سے پہلے فتنے کی زد میں تم آؤ گے جو تماشا دیکھ رہے ہو، یا وہ ماں جس نے فتنے کو دودھ پلایا ہے۔ فتنہ کھڑا کیا گیا پاکستان کے اندر تشیع کے خلاف، ناپاک نطفہ پاکستان کے اندر منعقد کیا گیا دہشت گردی کا، شیعہ دشمنی کا، ڈر گئے تھے، بوکھلا گئے تھے، جوانوں کو یاد نہیں ہے، ان کی آگاہی کے لیے ہمارے جوانوں کو بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں، جب ان کے اظہارات سنتے ہیں تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں اتنے لا تعلق ہیں اپنے مسائل سے اور اپنی تقدیر سے اور اپنے امور سے۔ یہ ملک صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دو جماعتیں پڑھ کے اور ویزا لے کے پھر کسی اور دنیا میں جا کر روزگار کریں گے، یہ غلط تصور ہے عزیزان ایمان۔ اپنی سرزمین کے اوپر اس طرح بیگانہ نہیں رہتا انسان، اپنے ملک کے ساتھ اور اس کی تقدیر کے ساتھ اتنا لا تعلق نہیں رہتا انسان۔ یہ ملک صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوں، تھوڑے سے جوان ہوں، ویزا لیں، انگلش سیکھیں، ویزا لیں اور باہر چلے جائیں، آسٹریلیا چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، امریکہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ٹیلی فون کر دیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ بھی خدا کرے ٹھیک ہو، اور پھر کسی دھماکے میں حال پوچھ لیا کہ ہم نے سنا دھماکہ ہوا، آپ تو ٹھیک ہیں، یہی فریضہ ہے آپ کا۔ لاہور میں دھماکہ ہوتا ہے، اتنے مومنین شہید ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ٹیلی فون اپنے اپنے گھر ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ تو ٹھیک تھے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک تھے، وہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ، میرا دل کو تسلی ہوگی کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے، باقی سے صحیح ہے، باقی سارا شہر جاؤ جو مرضی ہے ہو جائے، آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر یہ ناپاک نطفہ منعقد ہوا ہے، ٹھہرا ناپاک ماں باپ سے، اس نطفے کی ماں پاکستان کا غلط نظام، پاکستان کے فاسد حکمران اور سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں اور بعض ایجنسیاں، یہ ناپاک ماں تھی فتنے کی، اور اس فتنے کا پلید و منحوس باپ شیطان اکبر امریکہ، جنہوں نے مل کر پاکستان کے اندر یہ ناپاک نطفہ فتنے کا ٹھہرایا اور منعقد کیا۔ یہ نامشروع فرزند فتنہ ان دو ماں باپ کا ہے۔ ان کے ناجائز تعلقات کا نتیجہ ہے یہ فتنہ، یہ ناجائز فرزند ان کا یہاں پر اس سرزمین پر پیدا ہوا. فتنے کی اس ماں نے فقط اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر ملک کو تباہی میں ڈالا، قوم کو تباہی میں ڈالا. فتنے کے منحوس باپ نے اپنی استکباری اور شیطانی نیتوں کو عملی کرنے کے لیے یہ ناروا عمل انجام دیا. ان ماں باپ نے دونوں نے مل کر فساد کیا، فحشا کیا، سر عام سب کے سامنے دن دہاڑے. پاکستانی حکومت جو ماں بنی فتنے کی، اور یہ ناپاک باپ فتنے کا، انہوں نے اس ملک کے اندر دہشت گردی کا بیج بویا، دہشت گردی کا نطفہ ڈالا. اچھا ہوا آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ لاہور میں مجلس ہو رہی ہے، میں تو سمجھو کیلیفورنیا میں ہو رہی ہے. کس لیے یہ فتنہ کھڑا کیا گیا؟ اس لیے یہ فتنہ یہاں پر کھڑا کیا گیا کہ 1979 میں تشیع نے اظہار وجود کیا، نہ تشیع نے اظہار وجود کیا، اسلام نے اظہار وجود کیا، اسلامی مکتب نے و اسلامی آئیڈیالوجی نے اظہار وجود کیا. کس زمانے میں اسلامک آئیڈیالوجی نے اظہار وجود کیا؟ کہ جب ٹیکنالوجی کے آئمہ نے اعلان کر دیا ہوا تھا کہ آئیڈیالوجی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، دین کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، عصر دین تمام ہو چکا ہے، دین کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہے، خدا کو انسانی ماحول سے نکالا جا چکا ہے. جب یہ پرچم اپنی ٹیکنالوجی کے گاڑ کے اور ٹیکنالوجی کے دوش پر سوار ہو کر پوری دنیا کو تسخیر کرنے کا عزم لے کے چلے تھے، عین اسی وقت خدا کی نشانی ظاہر ہوئی اور ایک اسلام شناس مجتہد نے اٹھ کر اسلامک اور تشیعوں کی آئیڈیالوجی کا پرچم گاڑ کر ان کو بتا دیا کہ قوت ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ آئیڈیالوجی کی ہوتی ہے. تب سے لرز گئے، کیونکہ وہ تو مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. انسان مار اسی جگہ سے کھاتا ہے جس بارے میں مطمئن ہو. جہاں پر آپ نے حفاظتی انتظامات ٹھیک کیے ہوئے ہیں وہاں سے کبھی دشمن نہیں آئے گا. جس روشندان کے بارے میں مطمئن ہے کہ اس روشندان سے کوئی خطرہ نہیں، اسی روشندان سے خطرہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ بڑے گیٹ پہ سنتری کھڑا کر دیتے ہیں، کھڑکی پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو دشمن بھی اتنا بے وقوف نہیں، وہاں سے نہیں آتا جہاں پر آپ نے سنتری کھڑا کیا ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے جہاں آپ کی توجہ نہیں، وہیں سے آتا ہے جہاں آپ کی توجہ نہیں ہے. انہیں خطرہ کس سے تھا؟ خطرہ انہیں کمیونزم سے تھا، سوشلزم سے تھا. لہذا سارے سنتری کمیونزم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ساری طاقت انہوں نے کمیونزم کے مقابلے کے لیے صرف کی ہوئی تھی، اور انہیں یقین تھا کہ اسلام کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اسلام کی تو ہم نے روح نکال دی ہے، اسلام کے اندر اتنے مذاہب بنا دیے، اسلام کے اندر اتنے فرقے بنا دیے، اسلام کے اندر اتنے درباری ملہ بنا دیے کہ اب اسلام کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکاری علماء اور سرکاری ملاؤں کے اندر الہی عالم بھی پیدا ہوتے ہیں. سب درباری نہیں ہوتے، سب سرکاری نہیں ہوتے، کچھ الہی بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ مطمئن تھے، انہوں نے آ کر مطالعہ کروایا، ہر جگہ پر اپنے نمائندے بھیجے کہ دیکھو ہمیں کہاں کہاں سے خطرہ ہے، کہاں کہاں سے ہمیں خطرہ ہے. انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں کہیں سے خطرہ نہیں ہے. کہتے ہیں جب 100 سال پہلے برطانیہ نے عراق پر قبضہ کیا تھا تو اپنے جواسیس بھیجے پادری کہ جا کر دیکھو کہاں کہاں سے خطرہ ہے، عراق کے اندر کون سے خطرناک چیزیں ہیں جن کا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے آ کر نظر رکھی اور ہر جگہ گئے. ایک پادری کو انہوں نے نجف بھیجا کہ جا کر یہاں سے بھی دیکھو کہ یہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ پادری آیا بار کے کچھ لوگوں سے اس کو ملایا گیا، مل کر اس کو پورا یقین ہو گیا کہ یہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس نے رپورٹ لکھ کے بھیجی کہ اس مرکز سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے کچھ ہی عرصہ بعد برطانیہ نے جب عراق پر قبضہ کیا، اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ایران پر قبضہ کرنے کے لیے جب انہوں نے معاہدہ کیا، تمباکو کا معاہدہ، اسی نجف سے ایک مجتہد فارغ التحصیل نے، مرزا شیرازی نے فتویٰ دے کر برطانیہ کا سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا. وہ متوجہ نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے کہ اس خاموش شہر خاموشاں میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ایک بیدار مجتہد، ایک فقی، آگاہ فقی اس وقت موجود تھا. البتہ اس آگاہ فقی کو بھی آگاہی دینے والی ایک اور شخصیت تھی، اور وہ سید جمال تھے، سید جمال الدین افغانی. سید جمال الدین افغانی جب گئے عراق کے اندر، جا کر اس مجتہد کے پاؤں پکڑ کر التجا کر کے کہا کہ خدا را اپنی مملکت کو نجات دو، تمہاری مملکت بک رہی ہے. کہا میں کیسے نجات دوں؟ کہا تمہارے پاس بہت بڑی قوت ہے، قوت فتویٰ ہے تیرے پاس، اس قوت فتویٰ کے ذریعے سے اپنے ملک کو نجات دو. انہوں نے پوچھا میں کیا کروں؟ کہا ابھی تمہارے ملک کے ساتھ تمباکو کی خرید و فروخت اور بزنس کا معاہدہ ہو چکا ہے، اپنی قوم کو حکم دو کہ تمباکو کی کاشت ممنوع اور حرام ہے. مرزا شیرازی نے فتویٰ دے دیا، تمباکو کی کاشت، تمباکو پینا، تمباکو رکھنا، تمباکو بیچنا حرام ہے. جو یہ فتویٰ قوم کے اندر آیا، اس قوم کو فتویٰ کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، سب نے اسی دن تمباکو جلا دیا، جس نے جتنا ڈھیر لگایا ہوا تھا جلا دیا. شعور اس کو کہتے ہیں. مملکتیں اس طرح بچتی ہیں کہ جب راہبر کسی چیز کی حرمت کا فتویٰ دے دے خطرہ محسوس کر کے کہ اس راستے سے دشمن داخل ہو رہا ہے، قوم کے اندر شعور ہو اگر اور وہ رہبر کی آواز پہ لبیک کہے، دشمن ناکام ہو جاتا ہے. ایران بچ گیا اس وقت. ایک بیدار رہبر اور ایک آگاہ مفتی اور ایک فتویٰ دینے والے مجتہد کی بصیرت سے بچ گیا. اس وقت کہتے ہیں شاہ نے، شاہ بھی تمباکو نوش تھا، حکا پیتا تھا. قاجاری بادشاہ، اس نے اپنے خادم کو کہا، ٹائم ہو گیا اس کے حکے کا، اس نے کہا حکا گرم کر کے لاؤ. خادم نے کہا حکا نہیں ہے آج. اس نے کہا حکا کہاں گیا؟ کہا توڑ دیا حکا ہم نے. کس کی اجازت سے؟ شاہ کا حکا توڑ دیا. کہا شاہ کا حکا توڑ دیا ہم نے. بادشاہ تھا، جلال میں آ گیا. اس نے جو منہ میں آیا خادم کو کہا کام تو قتل کرا دیں گے تجھے، شاہ کا حکا توڑتے ہو تم. اس نے کہا کہ شاہی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کہا ماجرا کیا ہے بتاؤ، کیوں توڑ دیا؟ کہا تمباکو پینا حرام ہے. کس نے کہا حرام ہے؟ کہا ہمارے دینی راہبر نے کہا تمباکو پینا حرام ہے، مذہبی پیشوا نے کہا تمباکو پینا حرام ہے. نہ تو پی سکتا ہے، نہ میں پی سکتا ہوں، نہ کوئی اور پی سکتا ہے. خادم شاہ کا شاہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، تمباکو نہیں پینے دوں گا تجھے. یہاں بچ گئی ایک پوری مملکت، ایک پوری قوم بکنے سے بچ گئی. وہی کمپنی جس نے، وہی ایسٹ انڈیا کمپنی، اسی نے معاہدہ کیا تھا، جس نے ہندوستان میں آ کر تجارت کا لائسنس لیا اور پھر ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اگر اس وقت ہندوستان کے اندر بھی کوئی اتنا بیدار فقی موجود ہوتا، وہ ہندوستان بھی بچا سکتا تھا. اور اگر آج پاکستان میں کوئی بیدار فقی ہوتا، یہ پاکستان بھی بچا سکتا تھا. آج عراق کو بھی بچایا جا سکتا تھا، عراق بھی بک چکا ہے آج.
وہ یہ راک آج بک گیا. اس ناپاک باپ نے یہ تشخیص دیا کہ تشیع نے اور اسلام نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے. انقلاب اسلامی کی صورت میں دین نے اپنی طاقت دکھائی ہے جب ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی. انہوں نے ساری طاقت کمیونزم کو روکنے کے لیے صرف کی ہوئی تھی کہ کمیونزم ہمیں کہیں ڈبو نہ دے, تباہ نہ کر دے, اور غافل تھے, مطمئن تھے کہ یہاں سے کوئی خطرہ نہیں, چونکہ ایران ان کے قبضے میں تھا, ہر چیز پر ان کا تسلط تھا. جب انقلاب آیا 60,000 امریکی ایران کے اوپر تمام اداروں کی سرپرستی اور سربراہی ان امریکیوں کے ہاتھ میں تھی. 60,000 امریکی کلرکوں کی حد تک بھی امریکی بیٹھے ہوئے تھے ان میں, اور قانون تھا ایران کے اندر کہ اگر کوئی ایرانی امریکی کتے کو, امریکیوں کے کتے کو بھی اگر مارے گا تو اس کو سزا ملے گی, اور اگر کسی امریکی نے ایرانی شخص کو بھی مار دیا اس پر کوئی کیس نہیں چلے گا. یہی معاہدہ ابھی عراق کے ساتھ ہوا ہے امریکہ کا, ابھی عراق کے ساتھ امریکہ کا یہی معاہدہ ہوا ہے کہ کوئی امریکی جتنے عراقی مار دے کسی امریکی پر کوئی کیس نہیں چلے گا. آپ دیکھتے بھی ہیں کہ آئے دن خبروں میں آتا ہے کہ ایک نشے میں آ کر امریکی فوجی نے راستہ چلتے ہوئے عورتوں مردوں پہ فائر کھول دیا اور کتنے لوگوں کو مار دیا. عراقی عدالت کو حق نہیں ہے امریکی پر کیس چلائے, قانون ہے عراق کا, عراق کا قانون ہے. امریکی جتنا سامان لے آئے عراق کے اندر ایئرپورٹ سے, جو مرضی لے کر آئے انہیں کوئی چیک نہیں کر سکتا. جو علاقہ امریکہ تشخیص دے دے عراق کے اندر کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے, عراقی حکومت مجبور ہے وہ علاقہ سارا ان کے سپرد کر دے. بغداد کے اندر امریکہ نے اپنی امبیسی بنائی ہے, اس امبیسی کے اندر پورا شہر ہے, یعنی اگر 10 سال بھی اس امبیسی کے اندر رہنے والے گیٹ سے باہر نہ آئیں انہیں ضرورت نہیں ہے. ہزاروں لوگوں کی رہائش اس ایمبیسی کے اندر ہے, ہزاروں لوگ. اب عدد میرے ذہن میں نکل گیا کہ 4,000 یا 10,000 کے قریب لوگوں کی رہائش کا انتظام ایمبیسی کے اندر ہے. یہ ڈپلومیٹ رہیں گے اس ایمبیسی کے اندر, سفارت خانہ ہے. مطمئن تھے کہ اسلام کی طرف سے کوئی حرکت شروع نہیں ہو سکتی, چونکہ اسلام کی ہر چیز انہوں نے قبضے میں لی ہوئی تھی. اسلام کے جو مرکز تھے ان کے قبضے میں تھے, ایران پر تسلط تھا, قم کے اوپر تسلط تھا, مشہد کے اوپر تسلط تھا, تہران کے اوپر تسلط تھا. سعودی عرب کے اوپر تسلط تھا, جہاں جہاں اسلامی سرزمینیں تھیں جہاں سے کچھ ہو سکتا تھا وہاں ان کا پورا تسلط تھا, پاکستان کے اوپر ان کا مکمل تسلط تھا. لہذا مطمئن سوئے ہوئے تھے کہ اسلامی سرزمینوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, اسلام سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, علماء اسلام سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. مطمئن بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہان دیکھا نہ, کایا ہی پلٹ گئی اور ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا. سب سے بڑی شکست سی آئی اے کی تاریخ کے اندر, اتنا بڑا انقلاب, 15 سال لگے وہ انقلاب وجود میں آنے میں, اور 15 سال تک یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی کہتے تھے کہ یہ ایک مولانا ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, نہ علماء اس کو مانتے ہیں, نہ عوام اس کو مانتے ہیں, نہ کوئی جوان اس کو مانتے ہیں, کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, اکیلا ہے, شور کرتا رہے کرتا رہے. حتیٰ امام کو جب نجف بھیجا, جلا وطن کر کے امام کو نجف بھیجا انہوں نے, اب آپ کو پتا ہے کہ نجف جلا وطن کر, مثلا کسی پاکستانی کو جلا وطن کر کے امریکہ بھیج دیں, یا کسی مومن کو جلاوطن کر کے جنت بھیج دے. یہ تو جلاوطنی سب مانگتے ہیں, کیسی جلاوطنی ہمیں. پاکستانیوں کی جنت امریکہ ہے, برطانیہ ہے, سب چاہتے ہیں ہمیں جنت میں بھیج دیں, جلاوطن کریں ہمیں. کسی عالم دین کو جلاوطن کر کے حوضے میں بھیج دیں, کسی اسٹوڈنٹ کو جلاوطن کر کے یونیورسٹی بھیج دیں. اس سے بہتر جلاوطنی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیا جلاوطنی ہے؟ یہی کام کیا انہوں نے. امام کو ترکی میں جلاوطن کیا, پھر ترکی کو کہا کہ نہیں نکالیں, یہاں نہیں رہنا چاہیے ان کو, ترکی سے نکال کے نجف بھیج دیا. اور نجف تو حوضہ ہے جہاں پر ایک مجتہد کی جگہ ہے, اس سے بہتر اور کیا چاہیے اس کو؟ لیکن عزیزان ایمان ایسے نہیں تھا. انہوں نے جس وزیر نے شاہ کو, شہنشاہ ایران کو یہ تجویز پیش کی کہ ہم امام کو نجف جلاوطن کرنا چاہتے ہیں, اس کا ڈائلاگ بڑا زبردست ہے, وہ سنیے. اس نے جب تجویز پیش کی شاہ کو کہ ہم امام کو ترکی سے نکال کر نجف بھیجیں, شاہ نے فوراً ہی فل بدی گالی دی اس کو, اس وزیر کو, تیری ایسی کی تیسی, کہ اگر یہ نجف چلا گیا تو پھر تو قابو سے ہی باہر ہو جائے گا. نجف تو ان کا اپنا شہر ہے, نجف میں سارے علماء ہیں, نجف میں طلباء ہیں, نجف میں فقہا ہیں, نجف میں یہ انقلابی آدمی چلا گیا تو پھر تو قابو سے ہی باہر ہو جائے گا. اس وزیر نے معذرت کر کے شاہ سے جان کی امان مانگ کے شاہ سے کہا کہ پہلے میری پوری بات سن لو, پھر اس کے بعد جو مرضی ہے کرنا. یہ اس کی تعبیر ہے, یہ اس وزیر کی تعبیر ہے جو اس نے شاہ کے سامنے بیان کی, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آج اس نے کہا کہ جناب شہنشاہ, ہم نجف ان کو درس پڑھانے کے لیے نہیں بھیج رہے, بلکہ ہم نے نجف کو تیار کیا ہے, پہلے آمادہ کیا ہے. نجف میں ہمارے لوگ ہیں, ہمارے سفارت خانے نے محنت کی ہے, پیسہ خرچ کیا ہے, اور کہا کہ یہ شخص جب جائیں گے نجف تو نجف میں بڑے بڑے اجدہا بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس وزیر کی تعبیر تھی, نجف میں بڑے بڑے اجدہا بیٹھے ہوئے جو اس کو ننگل جائیں گے, اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ دیکھ لینا کہ 3 مہینے مشکل سے گزاریں گے اور پٹ جائیں گے نجف میں. اور اس کی بات میں کوئی مبالغہ نہیں تھا, بلکہ یہ کام کیا انہوں نے, پیسے خرچ کیے, نجف کے اندر وہ لوگ بیٹھے تھے پہلے سے, اس میں بہت سارے ایرانی تھے, ایرانی ہی تھے جو نجف میں تھے, امامہ بسر وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے امام کے استقبال کے لیے. جو امام پہنچے انہوں نے امام کے استقبال شروع کیا. کیا سب سے پہلے یہ کہا کہ کمیونسٹ آ گیا ہے, سوشلسٹ آ گیا ہے, پھر کہا کہ یہ روزہ خان ہے. روزہ خان یعنی عالم نہیں ہے, مجتہد نہیں ہے, ذاکر ہے. چونکہ امام تقریریں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے یہ عالم نہیں ہے بلکہ ذاکر آیا ہے, فقیہ نہیں ہے, فتویٰ نہیں دیتا, اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. اور طرح طرح کی تہمتیں اور بہتان باز ایسے تھے کہ جو میں زبان اجازت نہیں دیتے نقل کروں آپ کے سامنے. جاتے ہی امام کے ورود کے وقت ہی یہ افواہیں نجف کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی. ایک دن امام نے اپنا درس تعطیل کر کے سب علماء کو جمع کر کے, طلباء کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور ان سے کہا کہ خبردار, جو کچھ میرے اوپر تہمت و بلیم و بہتان باندھے جا رہے ہیں ان کے رد عمل میں کسی کو حق نہیں بنتا کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالے, کسی دوسری شخصیت کی توہین کرے, میں اجازت نہیں دوں گا. وہ فتنہ امام نے ٹھنڈا کر دیا, انہوں نے امام کو جلاوطن کیا. ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا اور یہ تاثر دیتے تھے کہ امام کو کوئی قبول نہیں کرے گا, نہ علماء قبول کریں گے, نہ عوام قبول کریں گے, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں. اسی غفلت میں مارے گئے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں. جس طرح ابھی خوش ہے نا پاکستان میں کہ پاکستان میں رہبر کا کوئی حامی نہیں, بہت خوش ہیں پاکستان میں, مطمئن ہیں کہ لبنان میں رہبر کے حامی ہیں انقلاب کے, لیکن پاکستان میں کوئی حامی نہیں, چونکہ انہیں کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. انشاءاللہ خدا کرے گا وہی دن تکرار ہوگا. جب یہ اسی غفلت میں مارے جائیں گے. مطمئن تھے کہ یہ آواز یہیں پہ دب جائے گی. ایک ملہ کی بات کون سنتا ہے جس کے خلاف پروپیگنڈا بھی اتنا ہر طبقے کی طرف سے ہو رہا ہو, حکومت بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہو, علماء کے اندر بھی اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو اور اس کی کردار کشی ہو رہی ہو, کون اس کی بات مانے گا؟ لہذا تسلی سے بیٹھے ہوئے فقط ڈر رہے تھے روس سے اور کمیونزم سے, انہیں دین کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. جب دین نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا, جب یہ لاوا پھٹا اور وہ یزید غرق ہو گیا اور شیطان کو منہ کی کھانی پڑی, رسوا ہوا پوری دنیا کے اندر, اس نے انتقام کی ٹھانی. اور اس سلسلے کو روکنے کے لیے کہ یہ تفکر پھیلے نہیں, اس لیے میں نے عرض کیا, غور سے سننا, کہ فتنہ اگرچہ 1400 سال پہلے مدینے کے اندر خلیفہ سوم قتل ہوئے, لیکن یہ فتنہ خلیفہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, یہ فتنہ علی کے لیے بنایا گیا تھا. گراؤ کسی کا کیا گیا لیکن پھنسانا کسی اور کو تھا. اور آپ نے دیکھا جس دن خلیفہ قتل ہوئے دوسرے دن بینر, دوسرے دن قمیض دمشق پہنچ گئی, خلیفہ کا کرتا دمشق پہنچ گیا اس زمانے میں. آج کل بھی مدینے سے دمشق کرتا پہنچانا بہت مشکل ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے. اس زمانے میں کیسے پہنچایا؟ دوسرے دن کرتا وہاں جا پہنچا اور اس کا بینر بن گیا اور مظلومیت خلیفہ کے لیے جلوس نکلنا شروع ہو گئے اور سب نے نعرہ لگانا شروع کر دیا. شام سے یہ تفکر پھیلا کہ یہ قتل علی نے کروایا ہے, یہ قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے, کیا کرو, یا قاتل ہمارے حوالے کرو یا ہم آپ سے جنگ کریں گے. مکہ سے لشکر تیار ہوا, دمشق میں لشکر تیار ہوا, مصر میں لشکر تیار ہوا, ہر جگہ پر لشکری لشکر تیار ہوئے اور آ کر امیر المومنین کا گھیرو کر لیا. یہ فتنہ در حقیقت اگرچہ شروع کہیں سے ہوا لیکن تیار کسی اور کے لیے کیا گیا تھا. اور آپ دیکھا کہ جتنی دیر فتنہ رہا فقط سلسلہ امامت کے گرد ہی گھومتا رہا, محاصرے میں رکھا, امامت کو محاصرے میں رکھا, امام حسن مجتبیٰ کو محاصرے میں رکھا. بصیرت کی ضرورت ہے عزیز آن ایمان. یہ نہ کہنا کہ آج اگر افغانستان میں کوئی حرکت ہوتی ہے یا آج اگر ترکستان میں کوئی حرکت ہوتی ہے یا قزاقستان میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس سے مقصود ہم نہیں ہیں. جہاں بھی فتنہ تیار ہوگا اس کا مرکز اسلام و تشیع ہے, خصوصاً جب تشیع سے ضرب کھائی, کالی ضرب کھائی, شیطان کے سارے منصوبے جب تشیع نے ناکام کر دیے, اس وقت سے انہوں نے ٹھانا کہ یہ تفکر بڑھنے نہ پائے, یہ پھیلنے نہ پائے. پاکستان انقلاب کے پڑوس میں تھا, انقلاب کی جو موج اٹھی, جو لہر اٹھی تھی, وہ کہیں پہنچے نہ پہنچے وہ پاکستان میں ضرور آنا تھی, یقیناً آنا تھی, کیونکہ پاکستان کا انقلاب سے کوئی فاصلہ نہیں تھا. کئی حوالوں سے فاصلہ نہیں تھا, ایک جغرافیائی حوالے سے پاکستان کا فاصلہ نہیں تھا, کلچرل حوالے سے بھی پاکستان کا فاصلہ نہیں تھا, تفکر کے لحاظ سے بھی پاکستان کا انقلاب سے فاصلہ نہیں تھا, اور خصوصاً پاکستان کے اندر بسنے والی ملت کا انقلاب سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا, اور آج بھی نہیں ہے. انقلاب جب آیا, کامیاب ہوا, سب سے پہلے انقلاب کو قبول کرنے والے پاکستانی تھے, سب سے پہلے, اور پاکستانیوں میں بھی سب سے پہلے اہل سنت, اہل سنت نے سب سے پہلے انقلاب قبول کیا. یعنی اب شیعہ کی طرف سے بیان بھی نہیں آیا تھا کہ اہل سنت نے دورہ بھی کر دیا، بلکہ انقلاب کی کامیابی سے پہلے اہل سنت نے امام کو دعوت دی کہ آپ نجف سے پیرس نہ جائیں بلکہ آپ پاکستان آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، ہم آپ کو ہر قسم کا سامان دینے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہیں. اس قدر آمادگی پاکستان کی ملت کے اندر کہ نہ صرف شیعہ پاکستان بلکہ سنی پاکستان کا انقلاب کے اتنا قریب تھا ذہنی طور پر، اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ شیعہ کتنا قریب تھا. ان جوانوں کو معلوم نہیں ہے لیکن بزرگوں کو معلوم ہے، جب انقلاب وقوع پذیر ہوا پاکستان کا ذرہ ذرہ انقلاب کے گن گا رہا تھا، پاکستان میں پتا پتا انقلاب کی ہوا سے ہل رہا تھا، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو انقلاب کا نام نہ لے رہا ہو. ذاکر قصیدے، وہی ذاکر جو آئمہ کے قصیدے اور امیر المومنین کے قصیدے پڑھتے تھے، اس زمانے میں اوائل انقلاب میں سب کے قصیدوں کے اندر اگر پورا قصیدہ خمینی پہ نہیں ہوتا تھا تو بھی قصیدے کا ایک بند خمینی کے بارے میں ضرور ہوتا تھا. یہ بزرگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، جوانوں کو چاہیے کہ پوچھیں. پتا پتا انقلاب کی ہوا سے ہل رہا تھا، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لہر جو انقلاب کی شکل میں دین کی آئیڈیالوجی کی لہر اٹھی ہے یہ اب پاکستان میں اپنا اثر دکھائے گی. پاکستان میں اگر اس وقت لیڈرشپ ہوتی، پاکستان میں اگر کوئی قیادت ہوتی اس قوم کی قیادت کرنے کے لیے تو سال بھی نہ لگتے بلکہ مہینوں کے اندر پاکستان میں تبدیلی آ سکتی تھی. آمادگی ہو چکی تھی، میدان بن چکا تھا، ماحول آمادہ تھا. انہوں نے بھانپ لیا کہ پاکستان دوسری سرزمین ہے جہاں پر یہ حرکت تکرار ہوگی. آئے پاکستان کا رخ کیا کہ ایران میں تو ہم نہیں روک سکے، پاکستان میں روکیں اس کو. آپ دیکھیں کتنا عرصہ لگا، 1979 میں انقلاب آیا، فروری 1979 میں، 1980 میں پاکستان میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی، 1982 میں باقاعدہ دہشت گردی کی رسماً بنیاد رکھ دی گئی، باقاعدہ گروپ بن گئے حکومتی سرپرستی میں. پاکستانی حکومت، سعودی پیسہ، امریکی منصوبہ، یہ تین منحوس مثلث، اس نے مل کر سرزمین پاکستان پر یہ منحوس نطفہ منعقد کیا. ان کے ناجائز تعلقات سے آپس میں دہشت گردی کا نطفہ پاکستان میں منعقد ہوا اور سب کی آنکھوں کے سامنے کھل مکھلا برملا یہ نطفہ اس رحم میں ڈالا گیا. کون سی رحم میں؟ پاکستان کی ماں، پاکستان کی جو حکومت تھی، پاکستان کی ماں بنی ہوئی تھی، اس ماں کے اندر ایک بچہ دانی تھی، نادان خوارج کی کھوپڑیاں رکھنے والے جو بظاہر دیندار تھے لیکن حقیقتاً کفر سے بھی بدتر تھے، جو خشک مقدس نام نہاد مسلمان، ضمیر مردہ، بے عقل و خرد لیکن دین کا پرچم ہاتھ میں لیا ہوا، داڑیاں بڑھائی ہوئی، دین کے بینر لٹکائے ہوئے، یہ بچہ دانی تھی. اس ماں کے اندر یہ بچہ دانی تھی، اس بچہ دانی کے اندر یہ نطفہ ڈالا گیا، اس بچہ دانی نے، فتنہ دانی نے نطفہ پالنا شروع کیا. نطفہ پالتے پالتے اور دیکھتے رہے، سب دیکھتے رہے، کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ فتنہ بن رہا ہے، یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، تباہ کن فتنہ، ویرانگر فتنہ، نابود کرنے والا فتنہ. وہ فتنہ بچہ بن گیا، اس بچے نے جنم لیا, اس کی ناپاک ولادت ہو گئی, ولد اور حرام وجود میں آ گیا, تب بھی کسی کو خیال نہیں آیا, پھر بھی غافل رہے, پھر بھی اپنے مشغلوں میں مشغول رہے, پھر بھی کسی نے شعور نہیں دیا, اور یہ بڑھ کر جوان ہو گیا. جب جوان ہو گیا بے قابو ہو گیا, یہ فتنہ بے قابو ہو گیا, اتنا بے قابو ہوا کہ جس قوم کو مارنے کے لیے یہ فتنہ کھڑا کیا گیا تھا, یہ ناپاک نطفہ منعقد ہوا تھا, جب اس قوم کو مار مار کے تھک گئے, تھک کر جنہوں نے ان کو بنایا تھا ماں باپ کی طرف رخ کیا. ہمیشہ ولد الحرام, اس کو ولد الحرام کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ وہ باپ کو بھی مارتا ہے ماں کو بھی مارتا ہے. وہ ہے ہی نطفہ حرام, یہ نطفہ حرام بڑا ہو گیا اور آج جن کے لیے بنایا گیا تھا انہیں تو مارا اس نے, انہیں تو نقصان پہنچایا اس نے, لیکن جن کے وجود میں یہ نطفہ بنا تھا آج وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. آج شور مچاتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, آج فتنہ بے قابو ہو گیا ان سے. بس یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم فتنوں سے لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں, فتنوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور ہم سر دبا کے سر جھکا کے اپنی زندگی بسر کریں, اپنا بزنس کرتے رہیں, اور جب فتنے ختم ہو جائیں پھر ہم گھروں سے باہر آ جائیں گے, نہ, فتنے سب کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں, فتنے سب کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ فتنہ جو پھر پاکستان سے پھیلا اور آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا. اور ہم آج کس حالت میں کھڑے ہوئے ہیں عزیزان, ہماری کیا حالت تھی اور آج کیا بن گئی ہے, فتنوں نے بنائی ہے. یہ ایک فتنہ تھا جو پاکستان کے اندر شروع ہوا, اس کے بالکل موازی فتنے خود تشیعوں کے اندر کھڑے کیے گئے. اگر میں ہر فتنے کا نام لے کر اور اس کی تاریخ و پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کروں موضوع یہی رہ جائے گا. آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے, آپ کا ذہن کھلا ہونا چاہیے, فوراً ان مصادیق کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہو جانا چاہیے. وہ کون کون سے فتنے تھے جو تشیعوں کے اندر پیدا ہوئے اور تشیعوں کو تقسیم کرنے کے لیے, اور دن بدن فتنہ ہی فتنہ, اور اس وقت جو سیاہ فتنہ دوبارہ شروع ہوا اور اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوا جس کی ابھی ہوائیں اور آندیاں نظر آ رہی ہیں, دور سے منظر نظر آ رہا ہے. وکی لیکس کا جو اقدام ہے, راز فاش کیے, یہ راز فاش نہیں کیے, فتنے کی شروعات ہیں, یہ فتنے کے نئے مرحلے کی شروعات ہیں, یہ ایک بڑے فتنے کی شروعات ہیں, عالمی فتنے کی شروعات ہیں. یہ کون سا فتنہ ہے؟ اس سے پہلے کبھی بھی انہوں نے مہدویت کو سیریس نہیں لیا تھا, یہ کہتے تھے افسانہ ہے, تشیعوں کا افسانہ ہے, کہانی ہے یہ. لیکن انقلاب اسلامی کی کامیابی نے انہیں یقین دلا دیا کہ مہدویت افسانہ نہیں حقیقت ہے, افسانہ نہیں حقیقت ہے. وہ یہ کہتے تھے جب ایک مجتہد ہمارے قابو سے باہر ہو گیا, ہم چاہتے ہوئے بھی اس پر قابو نہیں پا سکے, تو اب یہ جس کی بات کرتے ہیں وہ تو مجتہد نہیں ہے, وہ ہستی امام ہے, وہ ہستی معصوم ہے, وہ ذخیرہ خدا ہے, وہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اس کے ظہور پر سب کا ایمان ہے. اگر اس نے ظہور کر لیا وہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگا. بس ایسا عالمی فتنہ کھڑا کریں آپ کہ اس سے پہلے کہ انقلاب جیسی صورتحال سے دوچار ہوں ہم پہلے ہی دنیا کو فتنہ زدہ کر کے اور فتنوں کے ماحول میں اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں. یہ زیادہ خطرناک فتنہ ہے عزیزان. امیر المومنین فرماتے ہیں یا معشر العرب ثم انکم معشر العرب اغراض و بلایا قد اقتربت. اے قوم عرب, کہ عرب اس وقت سامنے بیٹھے تھے اس لیے, اب اصل لاہور میں اگر خطاب ہو رہا ہے, اگر کہا جائے اے امت لاہور تو یہ لاہور کے لیے مخصوص نہیں ہے, یہ پوری امت کے لیے بات ہے, مخاطبین کا نام لیا جا رہا ہے. وہ حاضرین تھے اس وقت. اس لیے امام نے معاشر العرب کا ہے, قوم عرب کہنا یہ چاہ رہے تھے, فرمانا یہ چاہ رہے تھے, اے امت مسلمان, اے امت اسلامیہ, جہاں کہیں بھی ہو اور جس زمانے میں اور جس سرزمین پر ہو, تمہاری طرف فتنے اور بلائیں امڑ کے آ رہے ہیں اور تمہارے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. اتقوا سکرات النعمہ, نعمتوں کی اور عیش و عشرت اور ثروت و دولت کی فراوانی کی بدمستی سے باہر رہو, بدمست نہ رہو, جاگو, فاحذروا, جاگ کے رہو. بوائق النقمہ, نقمتوں سے, بدبختیوں سے ہوشیار رہو. وَتَثَبَّتُوا فِي قِتَامِ الْأَشْوَاءِ وَإِعْوَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا, کہ جب فتنہ طلوع ہو رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, ابھی جنین ہے, ابھی نطفہ ہے, ابھی ماں کے پیٹ میں ہے, یہی پر بڑھ کر فتنے کو روک لو. ہوشیار رہو, فتنہ پنپ رہا ہے, فتنے کا نطفہ منعقد ہو چکا ہے. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو, ابھی پیدا نہ ہوا ہو. امام فرماتے ہیں ابھی فتنہ جنین ہے, اس جنین کو یہیں پہ ختم کر دو تاکہ پیدا ہی نہ ہو. وظہور کمینہا وانتصاب قطبہا ومدار رہاہا, لیکن امیر المومنین کی ان فریادوں پر کسی نے کان نہیں دھرا, امیر المومنین کی ان پیشن گوئیوں پر کسی نے کان نہیں دھرا اور آج تک نہیں دھرا. آج بھی اگر نہج البلاغہ کھول کے یہ خطبہ پڑھ لیتے, فتنے ہمیں اس طرح سے نہ لپیٹتے, فتنے اس طرح سے نہ گھیرتے. نہ گھریلو فتنے, عزیزان ایمان, جو گھریلو فتنے جن میں ہم گرے ہوئے ہیں, جو ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں, جو ہمارے خاندانوں اور برادریوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں, جن کی بنیاد پر برادریاں تقسیم ہو رہی ہیں, وہ فتنے بھی پیدا نہ ہوتے, وہ فتنے جن کی وجہ سے سماج تباہ ہو رہا ہے, وہ فتنے بھی پیدا نہ ہوتے, وہ فتنے جن کی وجہ سے ملک ویران ہو رہا ہے, وہ فتنے بھی پیدا نہ ہوتے, وہ فتنے جن کی وجہ سے قوم نابود ہو رہی ہے, وہ فتنے بھی پیدا نہ ہوتے, اور وہ فتنے جن کی وجہ سے دین تباہ ہو رہا ہے, وہ فتنے بھی پیدا نہ ہوتے اگر نہج البلاغہ پہ عمل ہوتا. اگر نہج البلاغہ پہ عمل ہوتا, اگر نہج البلاغہ کی کتاب توجہ ہوتی, لیکن چونکہ نہج البلاغہ کرنٹ کی کتاب بھی نہیں ہے, کرنٹ کے لیے بھی اس کو نہیں پڑھتے, بوسے کے لیے بھی اس کو نہیں پڑھتے, فال بھی اسے نہیں نکالتے, ہاتھ نہیں لگاتے اس کو, جس کے اندر ساری مشکل کشائی کی ہوئی ہے. فتنے بچوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں, ان کو نطفے کے اندر کنٹرول کرو. امیر المومنین کے اگر اس خطبے پہ, یہ خطبہ کب بیان فرمایا امیر المومنین نے؟ کوفہ کے اندر اپنی حکومت کے زمانے میں, ابھی امیر شام برسر اقتدار نہیں آیا تھا, ابھی اس نے بغاوت کا آغاز کیا تھا. اگر اس وقت امیر المومنین کی یہ بات اہل کوفہ و اہل عرب سن لیتے, اور اس وقت کی امت مسلمہ اگر یہ خطبہ سن لیتی اور سمجھ جاتی اور اپنے فریضے پر عمل کرتی, یقین جان لے واقعہ کربلا پیش نہ آتا. فتنوں پہ غفلت کا نتیجہ ہے واقعہ کربلا. اس لیے ائمہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے ذمہ دار تین طبقے ہیں, لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. جنہوں نے قتل کیا ان پر بھی لعنت ہو, جنہوں نے ظلم کیا یعنی سرپرستی کی قاتلوں کی ان پر بھی لعنت ہو, اور جو خاموش تماشائی لا تعلق بن کے بیٹھے رہے ان پر بھی لعنت ہو. کب سے کب تک بیٹھے رہے؟ جو علی کے خطبے سے لے کر عصر عاشور تک خاموش بیٹھے رہے, اس دوران سکوت اختیار کیا, اس دوران کوئی قدم نہیں اٹھایا, اس دوران کوئی بات نہیں کی, اس دوران لب نہیں کھولے, ان سب پر لعنت ہو. یہ سب کربلا کے ذمہ دار ہیں. اور کربلا ہر وقت تکرار ہوگی جب بھی کوئی فتنہ قابو سے باہر ہوگا, پھر فتنوں کے اندر یزید پلے گا. فتنے یزیدیت کو پالنے کے لیے ہوتے ہیں, یزیدیت کی سرپرستی کے لیے ہوتے ہیں. فتنوں کے اندر سے یزیدیت نکلتی ہے. فتنے ختم ہوں تو ولایت کا نظام آتا ہے, فتنوں کے اندر کبھی ولایت کا نظام برپا نہیں ہوتا، بلکہ امام مجتبیٰ کی بنی ہوئی ولایت کی حکومت ختم ہو جاتی ہے فتنے جب گھیر لیتے ہیں، یزیدیت آ جاتی ہے، شامیت آ جاتی ہے. راستہ بھی کربلا والوں نے ہمیں بتا دیا کہ اگر فتنوں کو نطفوں میں نہ کر سکو نابود، اور فتنے جوان ہو جائیں، اور فتنے وحشی ہو جائیں، اور فتنے تباہ کن ہو جائیں، تو پھر زیادہ سرمایہ تمہیں لگانا پڑے گا، پھر زیادہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور وہ قیمت اگر امت ادا نہ کرے، امام خود ادا کرتے ہیں. امام نے وہ قیمت ادا کی، کتنی بھاری قیمت ادا کی، اس قیمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جتنی بھاری قیمت یزیدیت کے خلاف اور فتنے کے نتیجے کے خلاف امام نے ادا کی، اس سرمایے میں سے کس کس سرمایے کا ذکر کیا جائے. سید الشہداء نے کیا کیا قربان کیا اس راہ میں. ہم اہل بیت کو پیش کریں، ہم علی اکبر و علی اصغر کو پیش کریں، ہم اولاد حسن کو پیش کریں، یہ تو بڑے سرمایے تھے، بہت، جن کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا. امام کے انصار، امام کے ساتھی، وہ بہت عظیم سرمایے تھے. ان سرمایوں میں سے ایک عظیم سرمایہ جو سب سے پہلے کام آیا، وہ جناب مسلم ابن عقیل ہیں. مسلم سفیر امام تھے، کوفہ کی طرف امام نے بھیجا، مسلم جا کر کوفیوں سے، کوفیوں کے خط آئے ہیں، فریب خوردہ کوفی و دھوکہ باز کوفی، خط لکھ کے بلایا اپنے امام کو. امام نے سفیر بھیجا کہ جو میرے لیے بیعت لو ان سے. جناب مسلم کوفہ میں چلے گئے، بیعت لے لی، سب نے آ کر بیعت کی، وعدہ کیا، ہتھیار تیار کرنے لگے. لیکن اس وقت تک جب تک عبیداللہ کوفہ میں نہیں آیا تھا، عبیداللہ کا کوفہ میں آنا تھا، ایک رات میں سارے پلٹ گئے، ایک رات میں پلٹ گئے. تاریخوں میں لکھا ہے کہ جناب مسلم نے جب نماز شروع کی، عشاء کی، تو پیچھے صفے ہی صفے تھیں، لیکن جب سلام پڑھا تو کوئی بھی نہیں تھا پیچھے، تنہا، بالکل اکیلے. کوفہ کی تاریخ گلیوں میں سفیر امام تنہا. کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، کوئی حال نہیں پوچھ رہا، کوئی میزبانی کے لیے تیار نہیں، کوئی حفاظت کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف سے عبیداللہ کے گماشتے مسلم کی تلاش میں گلی گلی گھوم رہے ہیں. تھک کر جناب مسلم ایک گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے. ایک خاتون کا یہ گھر تھا، توعہ نام تھا اس کا. یہ اپنے بیٹے کی انتظار میں تھی، بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی کہ بیٹا، چونکہ کوفہ کے حالات سن رکھے تھے اس نے، صحیح نہیں ہے، رات گزر گئی ہے، وہ بیٹا ابھی تک نہیں آیا. بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی تھی بیٹا آیا یا نہیں آیا. ایک دفعہ جو دروازہ کھول کے دیکھا، ایک اجنبی کو اپنے گھر کے سامنے بیٹھا پایا، پکار کے کہنے لگی، اے جوان، تیرا یہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے، مہربانی کر کے یہاں سے اٹھ کے چلا جا. جناب مسلم نے سر جھکایا ہوا تھا تاریکی کے اندر، کوئی جواب نہیں دیا. خاتون نے دروازہ بند کر دیا. کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اجنبی بیٹھا ہوا ہے. پھر وہی جملہ تکرار کرتی ہے کہ میں نے تجھ سے التجا کی تھی، یہاں سے اٹھ کے چلا جا. پھر دروازہ بند کر دیتی ہے. تیسری دفعہ جو دروازہ کھولتی ہے اور یہی مطالبہ تکرار کرتی ہے، جناب مسلم نے سر اٹھایا اور اٹھا کر اس خاتون سے کہا، اگر ہو سکتا ہے تو ایک جام پانی پلا دے. اندر جاتی ہے، جا کر کاسہ آب بھر کے لاتی ہے، پانی پلاتی ہے. اور ساتھ ہی یہ کہتی ہے اب تو نے پانی بھی پی لیا، اب میں التجا کرتی ہوں یہاں سے اٹھ کے چلا جا. جناب مسلم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا توآ، تو یہ تو کہتی ہے یہاں سے چلا جا لیکن یہ نہیں بتاتی کہاں جاؤں. یہ جواب سن کر کہتی ہے کیا تو مدینے کے، کیا تو کوفہ کے رہنے والا نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں میں کوفہ کے رہنے والا نہیں ہوں، میں شہر میں غریب ہوں. پوچھتی ہے تجھے کوئی جانتا نہیں ہے؟ کہنے لگا سارا کوفہ جانتا ہے لیکن آج میرے لیے کوئی مانوس کوفہ کے اندر نظر نہیں آتا، سب چلے گئے ہیں، سب اجنبی ہو گئے ہیں. پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے مدینہ سے آیا ہوں. مدینہ تو نبی سے آیا ہوں، مدینہ تو رسول سے آیا ہوں. مدینہ کا نام سن کے کہتی ہے وہی مدینہ جہاں میرے مولا حسین کا گھر ہے. جہاں فاطمہ زہرا کا گھر ہے، جہاں اولاد فاطمہ رہتی ہے، وہی مدینہ. کہنے لگا میں اسی مدینے سے ہوں، میں اسی حسین کا سفیر ہوں، میرا نام مسلم ابن عقیل ہے. نام سننا تھا. معافیاں مانگنے لگی، قدموں میں گر گئی، معذرت کرنے لگی، عزت و احترام سے اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئی. گھر میں جا کر ایک کمرہ تیار کر کے، بستر بچھا کے، کھانا تیار کر کے جناب مسلم کو دیا کہ اس کمرے میں آرام کریں، میرا بیٹا آ جائے میں اس کی مدد سے آپ کو مدینے سے صحیح و سالم باہر نکال دوں گی. اس کا بیٹا بہت نابکار تھا، عبید اللہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، جاسوسی کرتا تھا. سارا دن یہ بیٹا بھی مسلم ہی کو تلاش کر رہا تھا. رات کو واپس آیا اپنے گھر کے اندر ایک کمرے میں. یہاں روایات دو طرح کی ملتی ہیں، ایک میں یہ ہے تاریخی روایت میں کہ یہ بڑھیا بار بار اس کمرے کی طرف جاتی تھی جس میں مسلم تھے. اس کو شک ہوا کہ میری ماں بار بار اس کمرے میں کیوں جاتی ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب مسلم نے خواب نیند آ گئی اور عالم خواب میں، عالم منام میں، خواب میں دیکھا کہ حوض کوثر پر رسول اللہ تشریف فرما ہے، امیر المومنین تشریف فرما ہے، جناب سیدہ تشریف فرما ہے، اہل بیت تشریف فرما ہے، جناب حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہے، اور سب مل کر جناب مسلم کو کہتے ہیں مسلم بیٹا دیر نہ کرو، جلدی آ جاؤ ہمارے پاس. خواب میں یہ منظر دیکھا، جناب مسلم ایک دم خواب سے چونک کے اٹھے اور بیدار ہوتے ہی سرسراہٹ ہوئی کمرے کے اندر. اس شخص کو پتہ چل گیا اس کمرے میں کوئی ہے، فوراً آیا، چراغ دیکھ کر، جلا کر دیکھا، جس کی تلاش میں سارا دن گھومتا رہا وہ اس کے گھر میں موجود تھا. فوراً دوڑا ہوا گیا عبید اللہ کو جا کر اطلاع کی کہ جس کی تلاش میں تو نے فوجیں دوڑائی ہوئی ہیں وہ میرے گھر میں موجود ہے. عبید اللہ نے سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کیا، انہوں نے آ کر توعہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. محاصرہ کر کے مطالبہ کیا کہ مسلم کو باہر نکالو. توعہ دروازے کے پیچھے آ کر کہتی ہے کہ ہرگز ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، میں کبھی بھی اپنے مہمان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، مسلم میرے مہمان ہے. عجب ہے، کوفہ کے اندر غیرت مند بھی نکلی تو ایک خاتون غیرت مند نکلی جس کے دل میں یہ احساس تھا کہ مہمان بڑا عزیز ہوتا ہے، اور خصوصاً مہمان جب عزیزوں کا سفیر بن کر آیا ہو وہ تو بہت ہی عزیز ہوتا ہے. کہنے لگی ہرگز مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کرتی. ان لعینوں نے دھمکی دی، کہا اگر ہمارے حوالے نہیں کیا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. آگ کا نام سن کر جناب مسلم نے توعہ کو دروازے کے پیچھے سے ہٹا کر دروازہ کھولا اور خود باہر آ گئے اور کہنے لگے توعہ یہ قوم بڑی ظالم ہے، جب گھر جلانے کا دھمکی دیتی ہے تو پھر انتظار نہیں کرتی، گھر جلا دیتی ہے. تو تیرا گھر تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے بڑے بڑے گھر جلا دیے ہیں، انہوں نے وہ در بھی جلا دیے ہیں، جو در رسول اللہ کو بڑے عزیز تھے انہوں نے وہ در بھی جلا دیے ہیں جو بڑے مقدس دروازے تھے. انہوں نے در فاطمہ جلا دیا, انہوں نے در زہرا جلا دیا. تو آ ہٹ جاؤ, یہ جب دھمکی دیتے ہیں گھر جلا دیتے ہیں. یہ کہہ کر مسلم باہر آئے اور آ کر جنگ شروع کر دی. تھکے ہوئے مسلم نے, پیاسے اور بھوکے مسلم نے جنگ شروع کر دی. جب جنگ کرتے کرتے جو دیکھا انہوں نے کہ مسلم پہ قابو نہیں پایا جا سکتا, تو دھوکے سے کام لیا اور کہنے لگے مسلم جان کی امان دیتے ہیں. جان کی امان کا سن کر مسلم نے تلوار حوالے کر دی. یہ لے کر دارالعمارہ پہنچ گئے. دارالعمارہ میں پہنچ کر عبیداللہ نے کہا مسلم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, قتل کے لیے تیار ہو جاؤ. جب مسلم کو یقین آ گیا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے, تو کہنے لگے آیا تم میں کوئی امانت دار موجود ہے کہ میں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں؟ کہا مسلم کون سی وصیتیں ہیں؟ وصیتیں کرو. ایک وصیت یہ ہے کہ میری زرہ بیچ کر, میری تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دیا جائے, اور ایک وصیت یہ ہے کہ ایک میرا پیغام لے کر کوفہ سے باہر مدینے کے راستے کی طرف چلا جائے. اس لیے کہ میں نے مولا حسین کو خط لکھا تھا کہ کوفیوں نے بیعت کر لی ہے, کوفہ تیار ہے, آپ آ جائیے. میرے مولا زہرا کی بیٹیوں کو لے کر, نبی زادیوں کو لے کر, علی کی بیٹیوں کو لے کر کوفہ آ رہے ہیں. خدا را جا کر حسین کو یہ پیغام دے دو, مولا کوفہ نہیں آنا. کوفیوں نے وفاداریاں بدل دی.
اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت فرما گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. جو ملتوی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار رب کے محمد و آل محمد جو مومنین کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما. پروردگار امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اس ملک کو ناامن بنانے والوں کو اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. دہشت گردوں کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کے میاں بالخصوص سرزمین پاکستان پر اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم.